الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی 26 سے 27 تک کی آیات، قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھو، کیونکہ علم ہی مومن کا حقیقی دوست ہے، بردباری اس کی وزیر، عقل اس کی رہنما، اور عمل اس کا سرپرست ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے شفا اسپتال اور دیگر علاقوں میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام، فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے جاری ہیں۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر ہمارا ہی مکمل کنٹرول ہے۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کو روکنے کی کوششوں اور سفارتی اقدامات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے 40ویں روز بھی جاری ہیں، اور فلسطینی شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی جنگ کے نتیجے میں پناہ لینے والے افراد کو بھی سخت حالات کا سامنا ہے، جبکہ صہیونی فوج نے اپنی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے اشفا اسپتال میں داخل ہو کر بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صہیونی فوج اشفا اسپتال کے اندر گھس کر مریضوں، پناہ گزینوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے سی این این سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ شفا کمپلیکس میں حماس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں ملنے والے فلسطینی فوجیوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے ایسی حالت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسپتال میں کوئی فلسطینی فوجی موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ دسیوں صہیونی فوجی اشفا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو گئے، اور اسپتال کے علاقے میں صہیونی فوجیوں نے ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں اپنا کوئی فوجی مقصد حاصل نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے اشفا اسپتال میں بیماروں اور پناہ لینے والے عام شہریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور صہیونی جرائم کے ارتکاب میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ غزہ میں حکومت کے پریس دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ اشفا اسپتال کے صحن میں دسیوں فلسطینی شہدا کی لاشیں اور زخمی افراد موجود ہیں، اور صہیونی اسپائنروں کی فائرنگ کی بنا پر ان زخمیوں کا علاج و معالجہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ غیر سرکاری رپورٹوں میں اشفا اسپتال کے احاطے میں صہیونی اسپائنروں کی فائرنگ میں بھی کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اسپتال کے احاطے میں صہیونی فوج نے اپنے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں، اور اس نے اسپتال میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ دوسری جانب وہ فلسطینی باشندے جو غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں زندہ بچ گئے ہیں، ان دنوں موسم خزاں کی بارش میں زندگی کے سخت ایام گزار رہے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی ریڈیو کا کہنا ہے کہ اشفا اسپتال میں ہمارے قیدیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ غزہ کے اشفا اسپتال پر چھاپے کے دوران اس اسپتال میں حماس کے قید خانے میں قیدیوں کے ہونے کے آثار نہیں ملے۔ صہیونی آرمی ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ شفا اسپتال میں طوفان الاقصی آپریشن کے دوران حماس کے ہاتھوں پکڑے گئے قیدیوں کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ اسرائیلی ریڈیو کا کہنا ہے کہ شفا اسپتال میں یرغمالیوں کے کوئی ثبوت نہیں ملے، تاہم آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسکائی نیوز کے مطابق اسرائیلی فوج کے دستوں نے غزہ کے شفا اسپتال پر چھاپا مارا اور اس اسپتال کے مختلف شعبوں بشمول ایمرجنسی سرجری، کارڈیک اور جنرل وارڈوں کی تلاشی لی اور متعدد ڈاکٹروں اور فلسطینی پناہ گزینوں سے پونچھ گچھ بھی کی۔ فلسطین کی مزاحمتی فورسز نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری مظالم کے پیش نظر متعدد راکٹ غزہ میں صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے مقام پر داغے ہیں۔ ان راکٹ حملوں کے علاوہ غزہ میں فلسطینی جانبازوں اور صہیونی جارح فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے اور غاصب عناصر نے شیخ رضوان علاقے اور اس کے اطراف پر توپ خانے سے حملہ کیا ہے۔ غزہ کے مجاہدین بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کے قصر العدل عمارت پر، کہ جہاں صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے، راکٹ حملہ کیا ہے۔ یہ راکٹ سیر قسم کے ہیں اور اس سے صہیونی فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ تحریک حماس کی فوجی ونگ عز الدین قسام بریگیڈ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 9 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی خبر دی ہے۔ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ مزاحمتی فورسز نے اسی طرح 22 اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے کہ جو غزہ میں داخل ہونا چاہتی تھیں۔ القسام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کے مغرب میں میزائل سسٹم رجوم کے ذریعے غاصب فوجیوں کے ایک دستے پر بھی حملہ کیا ہے۔ خبری ذرائع نے اسی طرح قدس یونیورسٹی کے قریب مزاحمتی فورسز اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کے اسپتالوں کی وحشتناک بحرانی صورتحال اور نتیجے میں ان اسپتالوں میں زخمیوں کو پہنچنے والے جانی نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے طبی مراکز اور اسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خبردار کیا تھا کہ غزہ میں صحت کا نظام مکمل چوپٹ ہو چکا ہے اور اس صورتحال میں وہاں پر کام کرنا نہایت ہی سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر عام شہریوں کے جانی نقصان کی روک تھام کے لیے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ تحریک مزاحمت اور الاقسام بریگیڈ کے حوصلے بلند ہیں اور غزہ پر حماس کا مکمل کنٹرول ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی علاقوں سے غاصبانہ قبضہ ختم کرانے، بیت المقدس کے دفاع، فلسطینی قیدیوں کی آزادی اور فلسطینی مملکت کے قیام کے سلسلے میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بنیادی تنصیبات اور اسپتالوں اور اسکولوں، نیز فلسطینی کیمپوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا مقصد فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کرنا رہا ہے۔ اسامہ حمدان نے اقوام متحدہ سے غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا اور عرب و اسلامی نیز دنیا کی حریت پسند اقوام سے غزہ کے عوام کے خلاف جارحیت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کو روکنے کی کوششوں اور سفارتی اقدامات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری صہیونی فوج کے جارحانہ حملوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ کی تعمیرنوں سے متعلق قطری کمیٹی کے دفتر پر بمباری کے مسئلے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے اسی طرح غزہ میں جاری نسل کشی اور غزہ میں رونما ہونے والے انسانی المیے کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس علاقے میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری جنگی جرائم فوری بند کرائے جانے اور فلسطین کے بے گھر لوگوں کے لیے انسانی امداد کی فوری ترسیل کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف 7 اکتوبر سے جاری غاصب اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 11,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5,105 بچے اور 3,130 خواتین شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، تو اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان؟
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ رحمان کی 10 سے 13 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض وضعها للانام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟
سامعین، خداوند عالم کی جانب سے انسانوں کو عطا ہونے والی نعمتوں میں سے ایک زمین کا فرش بچھا کر ان کی حیات کو باقی رکھنا ہے۔ مستندات زیست کے مطابق بہت سے ایسے جانور موجود تھے کہ جن کی نسلیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہی منقطع ہو گئیں یا ختم ہو رہی ہیں، لیکن نسل انسانی ہمیشہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اس کی بقا کے لیے زمین پر تمام سامان مہیا ہوئے ہیں۔ انسانیت کی بقا و دوام کے اسباب میں سے ایک طرح طرح کے پھول پودوں اور درختوں کا ان کے پھلوں کے ساتھ زمین پر ہونا ہے، جو انسانوں کی اصلی غذا کا منبع و مرکز شمار ہوتا ہے۔ یہ پودے جسم انسانی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ انسان کے معدے سے ہم آہنگ ہیں۔ اسی طرح سے وہ جانور کے جس کا گوشت انسان کھاتے ہیں، وہ بھی انہی گھاس اور پودوں سے استفادہ کرتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نعمات الہیہ کی شناخت و معرفت، خداوند عالم کے علم و قدرت اور رحمت، اور خداوند عالم کے سامنے خضوع و خشوع کا باعث ہے۔ پھل انسانی غذا میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، البتہ تمام پھلوں کے درمیان کھجور کی غذائی اہمیت و افادیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اسی خصوصیت کی بنا پر ہم نے اس کے بارے میں یہاں اشارہ کیا ہے۔ خوشبودار پودے اور خوشبو کہ جسے سونگھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، یہ بھی نعمت الہیہ میں سے ایک ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 14 سے 16 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
سامعین، ان آیات کریمہ میں انسان و جنات کی خلقت کو کرے زمین پر ایک باشعور مخلوق کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، انسان کے جو اس کائنات کا گل سرسبت ہے اور نہایت ہی کم اہمیت شے یعنی مٹی سے پیدا ہوا ہے، بس انسان کی اہمیت اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے کہ جو ایک سوکھی مٹی ہے، بلکہ اس کی روح کے سبب جسے خداوند عالم نے اس کے بدن میں ڈالا ہے۔ جنات بھی خداوند عالم کی ایک مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے اپنی آیتوں میں متعدد مقامات پر اشارہ کیا ہے، اور قرآن کریم کے ایک سورے کا نام بھی جن رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اور شیطان کے جو جنات میں سے ہے اس نے اس امر پر استناد کرتے ہوئے خود کو حضرت آدم علیہ السلام پر کہ جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں افضل و برتر جانا ہے، حالانکہ مٹی اور پانی پر آگ کے برتر ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مبدا و منشا میں ان دونوں کی نہ تو کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی ہے۔ در حقیقت جنات اور انسان پر لازم ہے کہ دونوں اپنے منعم حقیقی کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر قابل افسوس ہے کہ دونوں میں سے اکثر لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پانی، مٹی اور آگ میں حیات نہیں پائی جاتی ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کی ذات والا صفات ہے جس نے ان بے جان مادوں سے بھی زندہ اور عقل و شعور سے مالا مال مخلوق پیدا کیا ہے، اور یہ خداوند عالم کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جنات اور انسان دونوں زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں جو مادی عناصر سے وجود میں آئی ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے حواس سے وہ پوشیدہ ہیں، ان کا انکار نہ کریں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو نظروں سے اوجھل ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، جبکہ یہ خداوند عالم کی مخلوق ہیں اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کا انکار قابل مذمت امر ہے، جبکہ جنات و انسان دونوں اس غیر پسندیدہ امر میں گرفتار ہیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔
وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟
سامعین، یہ آیتیں دوبارہ انسانوں کی توجہ کو زمین کے مدار کی جانب مبذول کراتے ہوئے فرماتی ہیں، وہ خدا کہ جس نے زمین و سورج کو پیدا کیا ہے، اس طرح تدبیر کی ہے کہ زمین پر سورج کی روشنی یکساں نہ پڑے بلکہ پورے سال میں بدلتی رہیں۔ گرمی کے ابتدائی دنوں میں سورج آسمان کے بلندترین سطح پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی شعائیں اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جاڑے کے ابتدائی زمانے میں سورج آسمان کے سب سے نچلی سطح پر پہنچ جاتا ہے اور بہت ہی کم گرمی زمین تک پہنچاتا ہے، اور یہی چیزیں چار موسموں کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سورج پورے سال روزانہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اس طرح سال کے دنوں کی تعداد مشرق و مغرب ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ معارج کی 40ویں آیت میں مشارق و مغارب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم انسانوں کو زمین اور آسمانوں کی شناخت و معرفت کی دعوت دیتا ہے۔ آسمانوں میں خداوند عالم کی نعمتوں کی شناخت، چاہے سورج، چاند، ستاروں اور ان مداروں کی ہوں جن پر یہ گردش کرتے ہیں، مورد توجہ قرار دیا ہے۔ سال میں دنوں کا چھوٹا یا بڑا اور ہوا کا گرم یا سرد ہونا عام امر نہیں ہے، بلکہ تدبیر الہی کے معیار اور زمین پر رہنے والے جانداروں کی بقائے حیات کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ کائنات کے اربوں دوسرے ستاروں کے مقابلے میں سورج کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن زمین اور اس کے گرد گھومنے والے دوسرے سیاروں کے لیے سورج ایک طاقتور توجہ کا مرکز ہے۔ یہ نظام شمسی کو ایک ساتھ رکھتا ہے، زمین کو زندگی بخش روشنی، حرارت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ سورج کی روشنی انسانی صحت اور تندرستی کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر، اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
Thank you. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علم مداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں، اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار اتحاد و اتفاق کا تحفظ اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں۔ جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مضموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآن آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہم کنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک